رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات انشاءاللہ آج سے ہماری نیت کے مطابق ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ جس میں انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم 5 مجالس ہو پائیں گی ہر ہفتے کے دن، اور اس کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موت اور آخرت کے بارے میں، خاص طور سے نہج البلاغہ میں، یا نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں موت اور آخرت کی معنویت کو سمجھا جائے کہ امام علیہ السلام نے اس بارے میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے اور ان سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، چاہے ہم صحیفہ سجادیہ کے ذیل میں بات کریں یا نہج البلاغہ کے ذیل میں بات کریں، تو آبویسلی جو گفتگو ہے وہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو کور کرتی ہے۔ یعنی اس میں اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم نہج البلاغہ کے کلمات کو بہت زیادہ کھولنے کی طرف جائیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات اور خطبات کو تفصیلی انداز سے پیش کریں، تو مجلس کی سماعت کرنے والوں کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس بنا پر جو طریقہ کار ہم نے انشاءاللہ ذہن میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی مین فوکس میں رہے گی، اور وہاں سے ہم مسلسل نتائج اور کنسیپٹس اخذ کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موت اور آخرت کے بارے میں قرآنی اصولوں کو بھی ساتھ مد نظر رکھیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا وہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اور آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی کہ انا نحن نحیی الموتی، کہ بے شک ہم ہیں کہ جو موتی، یعنی جو لوگ موت سے دوچار ہو چکے ہیں، ان کو زندہ کرنے والے، حی کرنے والے ہم ہیں، اور یہ حیات بعد از موت ہے، یعنی موت کے بعد حیات کی بات ہو رہی ہے۔ ونکتبو، اور ہم صرف مردے کو، یعنی موت، میت کو حی نہیں کرتے، بلکہ نکتبو، ہم لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، ما قدموا وآثارہم، کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا، اقدام کیا آگے کی طرف، اور آثارہم، اور جو ان کے آثار ہیں، اور آثار یعنی افیکٹس، ان کا امپیکٹ، ان کے افیکٹ، تو یہ جو امپیکٹ اور افیکٹ ہے یہ حقیقتاً پیچھے کی طرف ہے، ما قدمو آگے کی طرف، یعنی انسان جب زندگی میں آگے کی طرف جا رہا ہے، ہماری حیات دنیا ہے، حیات دنیا کے بعد موت کا مرحلہ ہے، موت کے بعد خدا کہہ رہا ہے ایک نئی زندگی ہے کہ جن کو موت آ گئی ان کو ہم پھر حی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات غور کیجیے گا کہ ایک تاثر ہمارے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موت کے بعد والی جو حیات ہے یہ یوم قیامت میں آئے گی، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یعنی انسان جب اس زندگی کے بعد، دنیاوی زندگی کے بعد موت کا مرحلہ آ گیا، ڈیتھ آ گئی، تو ڈیتھ از ان اے وے اے ٹرمینیشن ایکٹ، کہ ڈیتھ پر، موت پر ایک طریقے سے زندگی کا ایک فیز آپ کا ختم ہو جاتا ہے، بندہ اوبلیوین میں چلا گیا، یعنی ٹھیک ہے اس کا وجود ختم نہیں ہوا لیکن یوں سمجھ لیں کہ ایک بالکل گہری نیند کی حالت میں چلا گیا کہ اب حیات نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور جب یوم مبعث آئے گا، اٹھائے جانے والا دن آئے گا جس کو قیامت کے یوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس دن، اس یوم میں ہر انسان اپنی قبر میں سے دوبارہ زندہ ہوگا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے بھی جو عام تاثر ہے وہ کیا ہے کہ اسی بدن کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھ کر اس دنیا میں واپس آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نامہ اعمال کا حساب ہوگا اور وہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو اس میں کم از کم انشاءاللہ تین ٹاپکس تو مجھے ڈسکس کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ خود موت کے بارے میں کہ موت کیا ہے، اور موت کے حوالے سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کلام امیر المومنین علیہ السلام کی روشنی میں خاص طور سے، اس کے بعد یہ کہ موت کے وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، موت اور موت کے بعد، کہ تاکہ ہمیں اس سوال کا جواب مل سکے کہ کیا واقعی موت ایک لحاظ سے کوئی ٹرمینل پوائنٹ ہے، فرام دا پوائنٹ آف ڈیتھ اور ٹل دا ڈے آف ریزریکشن کیا ہم ایک انکانشیس اسٹیٹ میں چلے جائیں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور تیسرے مرحلے پر نامہ عمل کیا چیز ہوتی ہے، اور نامہ عمل اور میزان یعنی وہ ترازو کہ انسان کا نامہ عمل کھولا جائے گا اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس میں قرآن کریم کی رہنمائی کے بغیر ہٹ کر بات پورے طور سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ تین ٹاپک تو انشاءاللہ ہم لازماً ڈسکس کریں گے تاکہ اس موضوع کا حق ادا ہو سکے، کیونکہ یہ تین باتیں فنڈامنٹل ہیں، بہت بنیادی ہیں سمجھنے کے حوالے سے، اور انہی معاملات پر، انہی تینوں مراحل پر مغالطات بھی یعنی کنفیوژنس اور ایمبیگیوٹیز، یا یوں کہہ لیں کہ موت کے حوالے سے ہمارے رویے بھی ان تین مقامات پر ہی زیادہ گڑبڑ ہیں، کہ موت کو کیسے لینا ہے، موت کی حالت کے بارے میں ہماری یا غفلت کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں یا بے توجہی کہہ لیں، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، یعنی موت کا مرحلہ بذات خود، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ نامہ عمل اور عمل کے تولے جانے والا حساب کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پانچ مجالس کا ٹائم ہے، تو اس میں پھر کچھ ایک دو ٹاپکس اور انشاءاللہ ایڈ ہو جائیں گے۔ تو آج کی حد تک ہم پھر اس پہلے والے مرحلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ پہلے یہ کہ موت کیا ہے، موت کی تعریف کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام موت کے حوالے سے ہمیں بنیادی طور پر، یعنی موت کی حقیقت اور تیاری اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات. اگر آپ میں سے کچھ حضرات کو یاد ہو کہ 8 سال پہلے یہ ٹاپک اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا، 2013 میں تقریباً انہی مہینوں میں، آخرت کا جب موضوع زیر بحث تھا تو اس میں موت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آئی تھی. موت کا جو مرحلہ ہے یا موت کا جو لفظ ہے، یہ بذات خود ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بارے میں قرآن کریم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ جو جملہ ہمارے لیے بہت زیادہ تھاٹ پرووکنگ بن جاتا ہے. ہماری نظر میں موت کیا ہے؟ ایک ایسے لمحے کا آنا، ایک ایسے مرحلے کا آنا زندگی میں، یعنی مادی اور دنیاوی زندگی میں، کہ جس کے بعد ہمارا بدن، یعنی اگر ہم بلیور ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ ہماری ذات ختم نہیں ہوتی. لیکن اس بارے میں چاہے مومن ہو یا غیر مومن، ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کا بدن ضرور ختم ہو جاتا ہے. کہ جب وہ مرحلہ آتا ہے موت کا، تو اس مرحلے موت پر انسان کا بدن، جو کہ اس زندگی میں فعال تھا، ایکٹیو تھا، کام کرتا تھا، فیل کرتا تھا، جذبات رکھتا تھا، سوچتا تھا، وہ سب کے سب کام ختم. یعنی اب وہ بدن جو ہے وہ کسی بھی ان کاموں میں سے کسی ایک کام کے بھی قابل نہیں رہا کہ جس کی بنا پر وہ زندگی میں ایک خاص پرسنالٹی کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا. ہمارے نظر میں اس مرحلے کا نام موت ہے، یہ ڈیتھ ہے. اور اس ڈیتھ کے اسٹیج کے آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اہل دنیا کیا کرتے ہیں، اور اس میں بھی سبھی لوگ شامل ہیں، یعنی مومن ہو یا غیر مومن، کہ وہ اس باڈی کو، یعنی ان فیکٹ اس پرسن کو جس سے وہ اتنے عرصے میں انٹریکٹ کرتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے، اس کو اٹھا کر ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اس کو ڈسپوز آف کرنے کے طریقے ہر ایک کے پاس الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ڈیتھ مختصراً. لیکن قرآن نے موت کے حوالے سے ایک جملہ، جو قرآن کریم کے اندر تین مرتبہ آیا ہے، سیم سینٹینس، تھوڑے سے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے ساتھ، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس ذائق ہے، چکھنے والا ہے موت کو، موت کا چکھنے والا ہے ہر نفس. اب یہاں سے یہ جو جملہ ہے قرآن کا، اور اس کے بعد ہم محرم میں، اب مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے اس روایت کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، ابھی بھی محرم میں پڑھا تھا عشرے میں، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور اپنے اصحاب سے، جو باقی رہ گئے تھے کئی کی شہادت کے بعد، ایک جملہ یہ کہا کہ ان الموت قنطرۃ، کہ بے شک موت ایک پل ہے، کہ جس کو عبور کر کے، جس پر سے گزر کے تم اس تکلیفوں والی زندگی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر ایک ابدی اور دائمی، اور اگر مومن ہو اپنے اعصاب سے کہا کہ تم یقیناً ایک سرور اور ابدی آرام والی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے. اور یہاں پر پھر خاص بات کیا ہے کہ یہ جب ابدی سرور والی زندگی میں داخلے کی بات آ رہی ہے، تو یہ یوم قیامت کی بات نہیں آ رہی ہے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ موت ایک پل ہے، اس پل پر سے تم کراس کرو گے اور پھر قیامت تک بیٹھ کے انتظار کرنا، اور پھر اس کے بعد تمہیں ابدی اور دائمی سرور والا گھر ملے گا. ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کی. ان الموت قنطرۃ، موت بے شک موت ایک پل ہے، اور پل. اچھا ان دونوں میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے کہ اگر قرآن کی آیتوں کی روح سے نفس موت کا ذائقہ یا موت ذائقہ یعنی مزہ نہیں یعنی موت کو چکھنے والا ہے, ذوق چکھنا, اگر موت کو چکھنے والا ہے نفس, اور اگر امام حسین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق موت ایک پل ہے, تو دونوں صورتوں میں موت نفس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, موت نفس کے لیے ایک مصیبت بن کے سامنے نہیں آ رہی ہے. جو ہمیں ایک بات محسوس ہو رہی ہے کہ موت یعنی جب ہم ایک آبزرویشن ہے ہماری نارمل لائف میں کہ موت کا مطلب ہے کہ بندے کا خاتمہ, موت کا مطلب ہے کہ کیونکہ آپ اگر کسی سے بھی دنیا میں ڈیل کرتے ہیں تو حقیقتاً بدن سے ہی ڈیل کرتے ہیں نا, اس کی پرسنالٹی الگ سے نکل کے تو آپ کے پاس نہیں آتی کہ جس کے ساتھ آپ کوئی کمیونیکیشن کریں یا معاملات کریں. تو وہ جس بدن سے جس وجود سے ہم ڈیل کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا, اسے زمین کے نیچے چھپا دیا گیا, معاملہ صاف ہو گیا. لیکن یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت اس بات کو بتا رہی ہے کہ نفس موت کو چکھنے والا ہے. اور یہ بات اب یہاں سے آگے ہم اس پہ مزید اس کو ایک درجہ آگے لے کے جائیں کہ جب انسان کسی بھی شے کو چکھتا ہے, یعنی کہ زیادہ تر تعبیر کی جاتی ہے اس کی گھونٹ سے, موت کا گھونٹ, ایک سپ آف ڈیتھ, تو اگر انسان موت کا گھونٹ لے رہا ہے یا موت کا نوالا کھا رہا ہے اور اس کو چکھ رہا ہے, تو اس میں کتنی پاسبلٹیز آتی ہیں. سب سے پہلی پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ صحت مند ہے تو وہ جو بھی گھونٹ لیتا ہے یا لقمہ کھاتا ہے وہ اس کو کنزیوم کرتا ہے اور وہ چیز اس کے ہاضمے کا حصہ بن کر اس کو صحت دیتی ہے. اگر آپ ذوق یا ذوق کی بات کرتے ہیں, کھانے اور پینے اور چکھنے کی بات کرتے ہیں, تو ہم جو کچھ بھی چکھتے ہیں یا کھاتے اور پیتے ہیں تو وہ کھانے اور پینے کا اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے نا. اگر ہم صحت مند ہیں, اگر ہماری صحت سلامت ہے, تو وہ گھونٹ یا نوالا اس کو میں کنزیوم کرتا ہوں, نہ کہ وہ مجھے کنزیوم کرتا ہے. میں اس پر حاوی ہوتا ہوں, نہ کہ وہ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. ہاں یہ پاسبلٹی کب ہے کہ وہ مجھے تنگ کرے گا؟ جب میری اپنی صحت خراب ہے, جب نعوذ باللہ میرے نگلنے کے نظام میں خرابی ہے, ہاضمے کے نظام میں خرابی ہے, جگر خراب ہے, اور جتنی بھی چیزیں اس نظام سے متعلق ہیں, اگر ان میں کوئی خرابی ہے تو وہ لقمہ اور گھونٹ جو ہے نا وہ میرے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جائے گا خدا نخواستہ. تو اسی طریقے سے اب یہاں پر ہم دو معنی نکال سکتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کا, کہ ہر نفس نے آیا اور موت کے لقمے کو یا گھونٹ کو لیا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی صحت یعنی اس کی روح اور اس کے نفس کی صحت کا کیا حال ہے, اور روح اور نفس کی صحت کس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے؟ اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر صفات حسن ہیں یا سوء ہیں, یعنی بری صفات ہیں یا اچھی صفات ہیں. نیک صفات ہیں تو نفس کی صحت سلامت ہے, اچھی ہے, خوب ہے, اور اگر نفس میں بری صفات موجود ہیں تو نفس کی صحت گڑبڑ ہے اور خراب ہے. تو اب جب نفس نے اس گھونٹ کو لیا تو اب یہ گھونٹ مصیبت نہیں ہے, انسان کے اپنے نفس کی صحت پرابلم ہے اگر خراب ہے تو. تو یہاں اس مثال سے یہ جو ذائق والی مثال ہے, چکھنے والی مثال ہے موت کی ہر نفس کے لیے, تو قرآن کریم نے ہم کو دو باتیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیں. ایک بات یہ سمجھا دی کہ موت کوئی خطرناک اور خوفناک چیز نہیں ہے کہ جو تمہارے اوپر مسلط ہو کر تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے, نہیں, ये तो वो शय है कि जिसे तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा कि तुम इसको कंज्यूम कर लो। ये तो वो शय है कि जिसे तुम इस्तेमाल करोगे, जिसे तुम कंज्यूम करोगे। लेकिन जैसे कि तुम्हारा खाया जाने वाला हर लुक्मा या हर घूंट तुम्हें सेहत नहीं देता, तुम्हें सेहत फराहम नहीं करता, और उस लुक्मे या घूंट का फ़ायदा उस वक्त तुम्हारे पास होगा जब तुम्हारी अपनी सेहत खैर होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि इसमें बज़ात खुद मौत में खौफ नहीं है, मौत में डर नहीं है, बल्कि डर इस बात का है कि जब हमें मौत का घूंट हमें दिया जाए तो उस वक्त हम उस घूंट को पीने के, अपने अंदर उंडेलने के काबिल और लायक हों। और यही चीज़ इमाम अलैहिस्सलाम की दुआओं में भी है कि खुदा मुझे क्या कर दे, वलिस्तेदाद लिल मौत, मुझे रिज़्क़ अता कर। किस बात का रिज़्क़ अता कर? मौत की इस्तेदाद का, कैपेबिलिटी फॉर डेथ, मौत के लिए मुझे कैपेबल बना दे। तो अब आप इसको वहाँ से जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से, कि इस घूंट को लेने के लिए मुझे कैपेबल बना दे, मेरे अंदर इस्तेदाद पैदा कर दे, मेरे अंदर सलाहियत पैदा कर दे। क़बला, और उसके अगला जो जुमला है चौथे इमाम की इस दुआ का, वो अगला जुमला और इंटरेस्टिंग है, क़बला हुलूलिल फौत, इससे पहले के फौत यानी इंतकाल मुझ में हुलूल कर जाए। और इन्हीं मासूमीन अलैहिस्सलाम के इन्हीं जुमलों की बिना पर उरफा के पास वो नज़रिया आता है मर्गे इख्तियारी का, कि इंसान के पास ये पॉसिबिलिटी है कि फौत यानि इंतकाल से पहले वो मौत का घूंट पी सकता है अगर अपने अंदर उसकी कैपेबिलिटी और सलाहियत और इस्तेदाद पैदा कर ले। और जो इंसान इस काम को कर जाते हैं, कर लेते हैं, अकम्प्लिश कर लेते हैं इस फीट को, वो किस मरहले से गुज़र जाते हैं? मर्गे इख्तियारी, यानी इख्तियार का मतलब ये कि उन्होंने अपने इख्तियार से अपने आप को मौत के मरहले से गुज़ार दिया। और मौत के मरहले से गुज़ारने का मतलब क्या है कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नि तजाफ़ा अन दारिल गुरूर वल इनाबति इला दारिस सुरूर वल खुलूद। मौत के मरहले से गुज़रने का मतलब ये है कि धोखे वाले घर से इंसान का पहलू जुदा हो गया, और जो अबदी और दाएमी घर है जहाँ पर बेहिश्त है उससे आपका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कायम हो गया। अगर मौत के घूंट को विद कैपेबिलिटी पीने में कामयाब हो गए, अगर इसका जो ज़ौक है, इसका यानी इसको चखना है, इसको अपने अंदर उंडेलना है, अगर विद कैपेबिलिटी ये काम कर लिया जो कि दुनिया में बदन के ख़त्म होने यानी इंतकाल से पहले भी पॉसिबल है, तो इंसान जीते जी उस मरहले में दाखिल हो जाता है कि ये जो धोखे और फरेब का घर है, लहव व लाइब है, ये वाली दुनिया इंसान के लिए ख़त्म हो जाती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती फिर, और इंसान का रिश्ता उस आलम से परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है कि जो दार सुरूर है यानी कि जहाँ पर सुकून है, आराम है, लज्जत है, खुशी है, और दार खुलूद है, और जो परमानेंस और हमेशगी का घर है। ये मौत के बारे में कि क़ुरान करीम, और इसी तरीके से अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी उस ताबीर को लें कि इन्नल मौत फमल मौत इल्ला कंतरतुन, तो वहाँ भी हमको ये बात समझ में आती है कि पुल वो होता है कि जिस पर से आप गुज़रते हैं, पुल वो होता है कि जो आपके पैरों के नीचे होता है, पुल वो होता है कि जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद देता है, इनेबल करता है, आसानी कर देता है आपके सफ़र में, कि नीचे अगर कोई मसला है, कोई ख़तरा है, तो पुल आपको आसानी के साथ यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इस ताबीर के मुताबिक भी मौत इंसान के लिए कोई ख़तरनाक मामला नहीं है, ख़तरनाक मसला नहीं है। तो अगर हम इस बात को समेटें, इस जुमले को, यानी ये जो मौत का बुनियादी कंसेप्ट है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि मौत के हवाले से एक तारीफ भी आपके सामने रखें, यानी डेफिनेशन ऑफ मौत भी सामने रखने की कोशिश करें, कि मौत मैयत होने का नाम नहीं है। ठीक है, मैयत यानी मुर्दा हो जाना, ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना। मौत मैयत होने का, डेड होने का नाम नहीं है, बल्कि हकीकतन मौत ज़िंदगी के एक लोअर लेवल से हायर लेवल तक ट्रांसफॉर्म होने का वसीला और ज़रिया है। ठीक है, इसी तरीके से कि जैसे आयतुल्लाह जवादी आमली के भी दुरूस में ये जुमला मौजूद है कि तवफ़ा यानि इंतकाल, इसका मतलब फौत हो जाना नहीं है, इंसान मुतवफ़ी होता है, यानि एक आलम से दूसरे आलम में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ना कि फौत हो जाता है। इंसान फौत नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, मुतवफ़ी होता है, एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाता है। तो ये तमाम की तमाम बातें हमारे लिए क्या हैं, हौसला अफज़ाएँ, कि यानी कि इस बात को मैंने क्यों आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि ताकि हम इस जगह पर आ जाएं कि हमें ये समझ में आ रहा हो कि मौत परेशान कुन नहीं है, यानी खुदा ने मौत इसलिए नहीं रखी है कि इंसान उसके तरफ से बहुत परेशान हो। हाँ, किस बात से परेशान होना है कि मौत से हम किस हालत में मुलाकात करेंगे, फिक्र इस बात की है, परेशानी इस बात की है, परेशानी मौत की नहीं है। क्योंकि मौत के हवाले से हमें मामला समझ में आ गया है कि मौत क्या है, एक ऐसा घूंट है कि जो इंसान को दार फना से दार बका में ले जाएगा, जो इंसान को दार गुरूर से निकालकर दार सुरूर तक पहुंचा देगा, यह मौत का घूंट है, ये मौत का लुक्मा है। लेकिन अब प्रॉब्लम जो दूसरी हमको समझ में आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेहत मेरे नफ्स की इस काबिल ना रहे कि मैं इस लुक्मे से और इस घूंट से फ़ायदा ना उठा सकूं और बदहज़मी हो जाए और कोई और तकलीफ़ लाहक हो जाए, ये परेशानी की बात है, ये फ़िक्र की बात है। तो इसीलिए यानी कि हमें अब कुरान करीम की भी बहुत सारी आयतें ऐसी हैं कि जो इसी पर, ज़ाहिर कुरान करीम का एक मौत और आखिरत एक ऐसा टॉपिक है कि जो शायद बाकी हर टॉपिक से ज़्यादा डिस्कस हुआ है कुरान में, यानी मौत, आखिरत, क़यामत, इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी, तो ये तमाम के तमाम मामलात जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। लेकिन इस बुनियादी तारीफ़ के बाद, इस बुनियादी तारीफ़ के बाद कि मौत, और उसमें मैं आपको एक जुमला और याद दिला दूं कि जो हमने पहले मौत की तारीफ़ के हवाले से बयान किया था कि एक प्रॉपर डेफिनेशन के एतबार से कि मौत इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की हकीकत तक पहुंचने का नाम है, कि जो कलमा है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है कि हम बेशक खुदा के लिए हैं हमारी ज़ात, और इलैहि राजिऊन और हम उसी की तरफ पलट रहे हैं मुसलसल। जब यानी ये मौत का घूंट क्या है, मौत का घूंट वो है कि जो इस हकीकत को इंसान के सामने खोल देगा اور اس حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ کے سامنے انسان کو لاگے کھڑا کر دے گا۔ اب بدہضمی کس جگہ پر ہوگی، انڈائجیشن کہاں پہ ہوگی کہ انسان اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ ہم فقط اللہ کے لیے ہیں اور ہم کسی بھی اور کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ الیہ راجعون۔ اگر یہ دو معاملات انسان کے نفس میں نہیں ہیں، اگر ان دو حقیقتوں کے لیے آمادگی انسان کے نفس میں نہیں ہے، پھر پرابلم ہے، پھر وہاں پر انکمپیٹیبلٹی ظہور کرے گی، پھر انسان کے لیے موت مسئلہ بن جائے گی۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو، اپنی صفات کو حقیقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ہم آہنگ نہ کیا ہو، اس سے الائن نہ کیا ہو۔ اب میں نہج البلاغہ کی طرف آتا ہوں کہ اس میں نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی اب ماشاء اللہ مومنین میں کافی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ حضرات میں سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے ہوں گے کہ جو امام علی علیہ السلام کے ان کلمات کو اور نہج البلاغہ کو روزانہ یا وقتاً فوقتاً سماعت فرماتے ہوں گے۔ نہج البلاغہ میں کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ سید رضی کی کمپائلیشن ہے، اور امام علی علیہ السلام کے تقریباً 350 سال کے بعد، 400 سال کے بعد یہ کتاب کمپائل ہوئی ہے۔ لکھی جانے کا مطلب ہے کمپائلیشن۔ اور جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کے اتنے خطبات اور مخطوطات اور حکمت کی باتیں اس وقت تک 350 سال گزرنے کے بعد لوگوں کے اندر پاپولر تھیں، اور لوگ ان کو مطلب حفظ کرتے تھے، حفظ کر کے رکھے ہوئے تھے، اور ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے، جہاں سے سید رضی نے پھر ان کو اخذ کیا ہے اور اس کو ایک فارم میں کمپائل کیا ہے۔ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے تمام کلمات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ساری دیگر جگہوں پر امام علی علیہ السلام کے ایسے جملے کلام موجود ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں، یعنی جس کو بعد میں پھر کتاب درر الکلم و غرر الحکم کے نام سے جو کتاب آئی، جس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور وہ بھی تقریباً 1000 سے زیادہ جاتے ہیں، تو اس میں بھی یعنی کہ نہج البلاغہ اور اس کے اور بھی کئی سورسز ہیں امام علی علیہ السلام کے کلمات کے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کی دعاؤں کا جو مجموعہ ہے صحیفہ علویہ، وہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، اور صحیفہ علویہ میں آپ کئی ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جو یعنی کافی دعائیں آپ سے منقول ہیں۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا نہج البلاغہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ یہ کتاب، لیکن کیونکہ ایک بزرگ عالم نے اس کو کمپائل کیا ہے، لہٰذا اس کی اوتھینٹسٹی ہماری باقی کتابوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے نہج البلاغہ جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ ریفرڈ بکس فار کلمات آف امام علی علیہ السلام، کہ امام علی علیہ السلام کے کلام کے حوالے سے سب سے زیادہ ریفرنسز آپ کو نہج البلاغہ کے ملیں گے، کہ اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں علماء میں بہت زیادہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہج البلاغہ۔ اب اس میں سے میں آپ کے سامنے 3-4 کلمات، اچھا اب اتنا بھی وقت نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ وہ پھر ہماری مجلس کا جو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا متاثر ہو جائے گا، تو پورے پورے خطبے پڑھ کر اس پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں 3-4 جملے تقریباً یا تھوڑا سا پیسج آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ حکمت میں سے جملہ ہے، اور حکمت کا نمبر ہے 130 اگر آپ اردو اس میں دیکھیں۔ اچھا میں نے زیادہ تر کیونکہ فارسی ترجمے سے اخذ کیا ہے تو اس میں نمبر تھوڑے سے ڈفرینس ہو جاتے ہیں، تو اس کا نمبر ہے 132. یہ جملہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے. میں جملہ پہلے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس میں سے جو ہمارے لیے سبق ہے. ان للہ ملکن, بے شک اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے. یونادی فی کل یومن, جو ہر دن ندا دیتا ہے, پکارتا ہے, ایک ندا بلند کرتا ہے, صدا. کیا صدا بلند کرتا ہے؟ لدو للموت. لدو یعنی پیدا کرو, تولید کرو, پیدائش کرو. کس کے لیے؟ للموت. اب یہ جو ایک جملہ ہے, یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا, لدو للموت, یہ ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کراتا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی بنا رہا ہے, جو کچھ بھی پیدا کر رہا ہے, جو تولید ہے, یعنی جو نسل انسانی آگے بڑھ رہی ہے, ہماری اولاد ہے, اور بلکہ اگر آپ اس میں اور اس کے اسکوپ کو وائڈ کریں تو خالی اولاد نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو ہم کریئٹ کرتے ہیں, ہر وہ چیز جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں. فرشتہ کیا بتاتا ہے, کیا ندا دیتا ہے روزانہ, کس بات کی؟ اور یہ ندا جب فرشتہ یعنی پکار جب بلند کرتا ہے تو جو کان سننے والے ہیں, یعنی کس صدا کو سننے والے ہیں؟ ملکوتی آوازوں کو, سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو وہ اس صدا کو, اس آواز کو روزانہ سنتے ہیں اپنی زندگی میں, کہ جتنا کچھ بھی بنایا ہے اور ہم بنا رہے ہیں اور پروڈیوس کر رہے ہیں, کریئٹ کر رہے ہیں, جنریٹ کر رہے ہیں, اس کا انجام کیا ہے؟ یہ سب کا سب کس کی آغوش میں چلا جائے گا, کس کے حوالے ہو جائے گا؟ للموت. کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں دو, امام علی علیہ السلام کے اس جملوں سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات ہمارے سامنے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے, یعنی جو کچھ بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جس کی بھی ہم تولید کرتے ہیں, ان میں سے کسی چیز میں پائیداری اور بقا نہیں ہے. اور جب ان میں سے کسی بھی چیز میں پائیداری نہیں ہے, اس کے اندر سسٹینیبلٹی نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو اس پر بھروسہ رکھنا اور اس سے امید لگانا احمق کا کام ہے, نہ کہ عقل مند کا. ہر یہ فرشتہ, یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حکمت فارسی میں 132 ہے, اردو میں مجھے لگتا ہے 130 ہوگی, کہ پیدا کرو موت کے لیے. تو موت کا ایک کام کیا ہوا, یعنی موت کا ایک کام یہ ہے کہ اس زندگی میں جو کچھ بھی پیدا ہو رہا ہے اس کو وصول کرنا اور اسے پھر آگے بڑھا دینا, اس کو آگے پہنچا دینا. اور اسی بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ موت کے لیے پیدا کرو, اور وَأَجْمَعُوا لِلْفَنَا, یہ اسی کے ہی کورولریز ہیں, اور جمع کرو فنا ہو جانے کے لیے, مال جمع کرو, جائیداد جمع کرو, جو دل چاہے جمع کرو, ان میں سے کسی چیز میں بقا نہیں ہے, سب فنا ہو جائے گی. فنا کا مطلب یہ کہ اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ فار یو. ٹھیک ہے, اس جملے کو خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ فنا کا مطلب کیا ہے, کہ وہ مٹ جائے گا. نہیں, مٹ نہیں جائے گا, مٹ جائے گا نہیں, بلکہ وہ تمہارے لیے ایگزسٹ کرنا ختم ہو جائے گا, تمہارے لیے اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں رہے گی. جس طریقے سے کہ جن لوگوں نے دنیا میں مملکتیں بنائیں, انہیں جائیدادیں نہیں, ہم تو جائیدادیں, دو چار جائیدادیں لے کے خوش ہو جاتے ہیں, جنہوں نے پوری پوری مملکتیں بنائیں, وہ آج مملکتیں ان کے حوالے سے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ دے سمپلی سیز ٹو ایگزسٹ, ان کے لیے ان کی ایگزسٹنس ختم ہو گئی. یہ مطلب ہوتا ہے فنا کا. جمع کرو فنا کے لیے، وبنو للخراب، اور بنیادیں رکھو خراب ہونے کے لیے. خراب خرابہ یعنی جو کھنڈر ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ یعنی پرانے جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں کہ جو 200, 400, 500 سال پرانی سائٹس ہیں، ان میں کیا ہے کہ وہ ایک زمانے میں وہ جگہیں بڑی آباد تھیں لیکن آج خرابہ ہیں. اس سے خراب کے میننگ کو سمجھیے گا. خرابہ کا مطلب ہے کہ وہ ویران ہیں، ڈیویسٹیٹ ہو چکی ہیں، ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، ان میں اب کچھ بھی باقی نہیں ہے. فرشتہ ندا دیتا ہے، پیدا کرو موت کے لیے، جمع کرو فنا کے لیے، اور بنیادیں رکھو خراب ہو جانے کے لیے. تو اس سے ہمارے پاس اب دوسرا سبق کیا حاصل ہوتا ہے امام علیہ السلام کے اس کام کے لیے، کہ نہ اس پر بھروسہ کرنا ہے، نہ اس کو سرمایہ سمجھنا ہے، اور موت کے مرحلے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار رہنا ہے. اور موت کے لیے بدترین تیاری اس انسان کی ہے کہ جو فانی اور خراب اور ضائع ہو جانے والی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے موت کے مرحلے تک پہنچے. سب سے خراب تیاری اس انسان کی ہے. سب سے زیادہ موت کے مرحلے میں تکلیف وہ اٹھائے گا، وہ پریشانی وہ برداشت کرے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا موت کا گھونٹ اور اس کی اذیت. ایک اور جملہ، یعنی کہ اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ موت کے لیے تیاری کیسے کرنی چاہیے ہمیں. امام علی علیہ السلام کا جملہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ موت کے لیے آمادہ اور تیار کیسے ہونا ہے. اپنے دل کو فانی اور خراب ہو جانے والی چیزوں میں نہیں لگانا ہے. ضائع اور برباد اور چھن جانے والی چیزوں سے دل لگی نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ موت کے لیے بدترین تیاری ہے. پھر ابھی جو ہم نے جس بات کا ذکر کیا کہ موت انسان کے لیے منحوس نہیں ہے، اور یہ ورڈ میں کیوں یوز کر رہا ہوں خاص طور سے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بیہیو ایسے ہی کرتے ہیں کہ موت جس گھر میں آ جائے نعوذ باللہ وہ گھر نحوست زدہ گھر سمجھا جاتا ہے. یعنی پریشانی آ گئی، نحوست کا مطلب وہ ٹپیکل اردو والی نحوست نہیں لیجیے گا، نحوست کا مطلب ہے کہ یہاں برکت نہیں ہے، کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو، شہداء کے حوالے سے شاید یہ بات ہو، ورنہ ہمارے انڈیا پاکستان میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو کہ جو جا کے یہ کہے کہ کسی کی موت پر مبارکباد دیں. مطلب میرا جملہ بھی آپ کو عجیب سا لگا ہوگا کہ میں نے کتنا، اور شاید اگر کوئی کنونشنلی اس جملے کو سنے تو وہ تو کہیں گے یہ پتہ نہیں کس قسم کی دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں. موت کا جو مرحلہ ہے، اگر مومن، اب ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مومن کہاں جاتا ہے، دار غرور سے دار سرور میں جاتا ہے. یہ رونے کا مقام ہے، بے برکتی والی بات ہے، یا مبارکباد دینے کا مقام ہے. لیکن ہمارے پاس موت کے حوالے سے جو تصورات ہیں وہ کیا بنے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں موت پر روتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری پوری کی پوری نظر دنیا اور دنیا کی زندگی پر ہے. ٹھیک ہے، موت کے حوالے سے ایک انسان کے چلے جانے سے بعض اوقات تکلیف، یعنی تکلیف تو ہوتی ہے، مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کا باپ یا ماں چلے جائیں، یقیناً ایک تکلیف اور پریشانی کی بات ہے. خدا کسی بھی گھر میں، خاص طور سے کسی مسلمان کے گھر میں ایسی موت نہ دے، اور اسپیشلی والدین کا سایہ بچوں کی بلوغت تک ان کے سر پر رکھے کم از کم. یہ بات درست ہے کہ اس کے، لیکن بذات خود موت کو برا سمجھنا اور بھاگنا اور موت سے فرار والی حالت میں رہنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے. یہ اصل میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ موت کو ایک بے برکتی انوانٹیڈ مہمان کے طور پر ڈیل کرنا کہ میرے گھر کبھی نہ آنا، یعنی ہم اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ نہیں، کہ اے ملک الموت میرے گھر کبھی نہیں آنا، دنیا میں ہر ایک کے پاس جانا میرے گھر کبھی نہیں آنا، جو کہ پاسبل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں رونا پڑتا ہے۔ تو اب میں یہاں پر آپ کو امام علیہ السلام کے ایک دو جملے اس حوالے سے، اور یہ جملے بھی بڑے بہت مشہور ہیں، یعنی کہ یاد دہانی ہی ہے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ 5 ہے، چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں، خطبہ نمبر 5 ہے۔ واللہ لابن ابی طالب، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، ابی طالب کے بیٹے کے لیے، ابی طالب کا بیٹا، آنس بالموت، موت سے اتنی زیادہ انسیت رکھتا ہے، آنس بالموت، موت سے اتنی زیادہ انسیت، یعنی لگاؤ، انسیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیملیئرٹی، جس سے آپ جس کو جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، جس کے ساتھ اسٹرینجنس نہیں ہوتی، جس کے ساتھ اجنبیت نہیں ہوتی، اتنا زیادہ ابی طالب کا بیٹا موت سے انسیت رکھتا ہے، من الطفل بثدی امه، جتنا نہیں اس سے زیادہ، جتنا ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے جتنی الفت اور توجہ رکھتا ہے، ابی طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ انسیت رکھتا ہے۔ اور وہ جو جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا، وقت ضربت ابن ملجم، فزت برب الکعبہ، یہ جملہ کہ ابی طالب کے بیٹے کی انسیت موت سے اس سے زیادہ ہے جتنا کہ ایک گود کا بچہ اپنی ماں کے سینے سے رکھتا ہے۔ بچہ اپنے ماں کے سینے کی طرف کیوں بار بار ہمکتا ہے، پلٹتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وہاں سے وہ غذا ملتی ہے جو حیات بخش ہے۔ آپ اس مثال پہ غور کریں، بچہ اس وجہ سے اپنے ماں کی طرف جاتا ہے کہ وہاں سے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ موت اگر استعداد کے ساتھ اس گھونٹ کو لیا جائے تو موت حیات بخش ہے، یعنی حیات بخش کا مطلب ہے کہ یہ زندگی جو کہ حقیقتاً زندگی نہیں ہے، موت کا گھونٹ یہاں سے نکال کر آپ کو حقیقی زندگی میں لے جاتا ہے، اس لائف میں پہنچا دیتا ہے کہ جو ریئل لائف ہے، ٹرو لائف ہے، ایٹرنل لائف ہے، اور جہاں کا سکون اور سرور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ کو اور سنائیں، اور یہ جناب مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ مالک اشتر امام علی کے وہ اصحاب میں سے وہ ہیں کہ جو جتنا جب سے آپ ان کا تعلق کوفی تھے مالک اشتر، تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران ان کا آپ سے رابطہ ہوا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے پہلے سے ہو، مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے جب سے ساتھ ہوئے ہیں تو انتہائی قربت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے پھر امام علی علیہ السلام کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ میں یہ کہوں کہ بعض اصحاب ائمہ علیہ السلام کے ایسے ہیں، بعض، سب نہیں، بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام میں اپنی زندگی کو دیکھا اور پایا ہے، کہ جیسے ایک انسان آپ کو ایسا مل جاتا ہے نا کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی دولت اور میرا سرمایہ اس انسان میں۔ کچھ اصحاب ایسے ہیں، ان میں سے ایک مالک اشتر ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے مزاج شناس بھی ہیں اور انتہائی قریبی اور باعتماد ساتھی بھی ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی کو مختلف حالتوں میں دیکھا ہے، اور دو حالتوں کا کمپیریزن کرتے ہیں. میں نے امام علی علیہ السلام کو نماز اور محراب عبادت میں بھی دیکھا ہے, اور میں نے علی کو انتہائی شدید جنگ کی حالت میں بھی دیکھا ہے. یعنی وہ جب وہ جنگ کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سر اڑ رہے ہوں, ایسی حالت شدید جنگ. اور مالک اشتر کہتے ہیں کہ نماز میں امام کا چہرے کا رنگ زرد ہوتا تھا اور بدن پر وہ حالت ہوتی تھی کہ جیسے ایک ہیبت اور روب کا عالم ہے, اور سخت سے سخت ترین جنگ کے لمحات میں امام علی علیہ السلام انتہائی پرسکون اور بااطمینان شخصیت کے طور پر ہوتے تھے. یہ مالک اشتر بیان فرمایا کہ ان دونوں حالتوں میں میں گواہ ہوں, ان دونوں حالتوں میں میں گواہ ہوں علی علیہ السلام کی حالت کا, کہ نماز میں دیکھو تو پہچانا نہیں جاتا کہ یہ وہی علی ہیں, کہ ان کے بدن پر لرزہ ہے اور چہرے کا رنگ زرد ہے, اور کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, تمہیں نہیں معلوم کہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. اور جب جنگ کی انتہائی سختیوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت علی سے زیادہ کوئی پرسکون نہیں ہے اس تمام مقام پر. تو انشاءاللہ یعنی آج کی حد تک ہم نے جو نہج البلاغہ کے حوالے سے دو باتیں سمجھیں, اور اس سے پہلے میں نے آپ کو موت کی حقیقت اور موت کی تعریف سمجھانے کی کوشش کی قرآنی آیتوں کی اور قرآن کے کنسیپٹس کی روح سے. تو امام علی علیہ السلام کے ان جملوں سے ہم پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ موت کے لیے آمادہ اور تیار ہونا اور رہنا لازمی اور ضروری ہے, اور موت کی تیاری صحیح کیسے ہوتی ہے اور خرابی کے ساتھ کیسے ہوتی ہے. اور کیونکہ خدا نے موت کے حوالے سے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی, کوئی ٹائم نہیں بتایا, تو ہمیں موت کے لیے آمادہ اور تیار ہر لمحے رہنا ہے. یعنی یہ افورڈیبل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ابھی تو میں 5-10 سال اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا, اس کے بعد پھر خدا کی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور موت کی تیاری کر لوں گا. یہ افورڈیبل نہیں ہے انسان کے لیے کام کرنا. اور دوسری بات کیا کہ ہم نے اس بات کو پہلے دیکھا یا بیان کیا کہ موت کسی خوفناک چیز کا نام نہیں ہے, لیکن امام علی علیہ السلام کے جملوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت خوفناک نہیں, بلکہ موت وہ چیز ہے کہ جس سے انسان محبت کرے اور جس کا انتظار کرے اور جس کی طلب کرے, جس کو طلب کرے, کیونکہ بچہ ماں کے سینے کو طلب کرتا ہے, اس کی طرف ہمکتا ہے, لپکتا ہے, اس کو چاہتا ہے. تو آپ موت سے انسیت کی مثال اس بچے کی سی دے رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں امام علیہ السلام کے جملوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ موت کی طلب جو سورہ جمعہ کی آیت میں یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت, سورہ جمعہ کی آیت ہے نا, کہ آیت نمبر 6 کہ اے یہودیوں اگر تم یہ زوم رکھتے ہو کہ تم ولی خدا ہو, ولی خدا یعنی خدا کے دوست, خدا کے محب, خدا کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے تمام انسانوں کے مقابلے میں تم اولیاء الہی ہو, فتمنوا الموت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا موت صفت اولیاء الہی ہے, اور ان کنتم صادقین, اور اولیاء الہی کی صداقت پر مہر ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ولایت کے دعوے میں سچے ہیں وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. کہ جس طریقے سے امام علی علیہ السلام کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہر غزوے میں, ہر جنگ میں इस बात की तमन्ना लेके नहीं उतरते थे कि इससे सही सलामत वापस आऊंगा, बल्कि इस चीज की आरजू और तमन्ना के साथ मैदान जंग में जाते थे कि शहीद हो जाऊंगा। और जंग उहद में कि जब 70 मुसलमान शहीद हुए, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उस कमाल शुजाअत के बाद कि जब आपने रसूल खुदा की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाई बिइज़्निल्लाह, उसके बाद रसूल के पास आप रोते हुए आए कि या रसूल अल्लाह फ़लाँ शहीद हो गए, फ़लाँ शहीद हो गए, हमज़ा शहीद हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ। और उस वक्त आपका सन मुबारक कितना था, उस वक्त इमाम अली कितने कितने बरस के थे, 20-22 साल का आपका सन है। यानी कि जब जिसे कहते हैं ना शबाब, उन फवान शबाब है, और उसमें इस बात पे गिरिया कर रहे हैं कि या रसूल खुदा इतने लोग शहीद हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह यहीं से ही हम गुफ्तगू को कल आगे बढ़ाएंगे, इसी जगह से कि जहाँ से फिर हमको समझ में आएगा कि मौत के पस मंज़र और तनाजुर में जब इमाम अली अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते हैं तो उसके हवालों में जिहाद और शहादत की क्या अहमियत है। तो उसी को कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको ये जुमला सुनाया। और जब हम औलाद अली अलैहिस्सलाम में देखते हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में, ख़ास तौर से हसनैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों में, तो हमें ये अम्र, ये मामला कि ज़िंदगी की बेहतरीन, ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा वो मौत है जो खुदा की राह में जिहाद करते हुए और बसूरत शहादत नसीब हो जाए, ये उसूल हमें औलाद अली अलैहिस्सलाम में कामिलन नज़र आता है कि जिसके लिए पूरी तारीख़ करबला हमारे सामने गवाह है। और इंशाअल्लाह इस दौरान में जब हम ज़िक्र करेंगे करबला के शहीदों का, तो इस हवाले से चीज़ें यकीनन आपके सामने आएंगी और सामने हैं, आएंगी का कोई सवाल नहीं है, बात सिर्फ थोड़ा सा गौर करने की होती है हमेशा। लेकिन आज हम उस काफ़िले की मज़लूमियत के हवाले से कुछ जुमले सिलसिला मसाइब में अर्ज़ करना चाहते हैं कि जो काफ़िला तरतीब पाया जनाब सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, और वो काफ़िला कि जिसका काफ़िला सालार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी उस बीमारी की हालत में थे और हर लम्हे और हर लहजा आपके कुव्वत बाजू के तौर पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मैदान अमल में और मैदान जिहाद में मौजूद थीं। हम इन तमाम हजरात की शुजाअत, इनकी बसीरत, इनकी इस्तेकामत से अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत कीमती मोती समेट सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस मामले पर हमारा दिल रोता है, हमारी आँखों से आंसू जारी होते हैं, वो मज़लूमियत है कि जिसके साथ या जिससे ख़ानदान रिसालत को दोचार किया गया, कि जैसे बयान किया जाता है कि काफ़िला जब कूफे से रवाना हुआ तो ये काफ़िला यानी बेपालान बेकजावा ऊँटों पर बीबियों को सवार करके इमाम अलैहिस्सलाम को जंजीरों से जकड़ के रसन बस्ता बीबियां बच्चे इस आलम में चल रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक और कुछ शहदा के सर इस काफ़िले के साथ रवा हैं। जब دمشق کے قریب پہنچتا ہے یہ قافلہ، اور جناب ام کلثوم نے اس بات کو محسوس کیا کہ دمشق کے حالات غیر معمولی ہیں، وہاں پر لوگوں کی بھیڑ اور ازدحام غیر معمولی ہے، ایک جشن کا سا سما نظر آ رہا ہے۔ بی بی نے اپنی اور دیگر بیبیوں کی بے پردگی کے عالم پہ نظر کی اور شمر ملعون سے ایک جملہ کہا، اور یہ بذات خود مصائب کی انتہا ہے کہ علی علیہ السلام کی بیٹی، علی و فاطمہ کی بیٹی شمر جیسے شخص سے کلام کرے اور کہا کہ اے شمر، ہم جب دمشق میں داخل ہوں گے تو ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں اور نامحرموں کے مجمع کی نظر ہمارے کھلے سروں پر پڑے گی، اور ہم آل محمد کو یہ حالت گوارا نہیں ہے، تو ایسا کر کہ شہداء کے سروں کو ہمارے آگے کر دے تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہماری طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ لیکن وہ خباثت باطنی جو شمر اور اس جیسے لوگوں کے نفوس میں تھی کہ اس نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو ان اسیران کے درمیان میں لایا جائے، اور یہ قافلہ اس شان سے دمشق میں داخل ہوا کہ آگے آگے امام سجاد علیہ السلام، ان کے پیچھے بے پردہ بیبیاں اور تمام مجمع، کیونکہ شامی آل رسول کی معرفت رکھنے والے نہیں تھے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ اہل بیت پر نفرین کر رہے تھے، ان کو برا کہہ رہے تھے، اور اگر کسی کو بیبیوں اور بچوں کی حالت زار دیکھ کر ہمدردی آ رہی تھی تو وہ ان پر خرمے اور کھانے کی چیزوں کو پھینک رہا تھا، اور جناب زینب اور ام کلثوم ان خرموں کو کہ اگر کوئی بچہ اپنی شدت بھوک میں اس میں سے کسی چیز کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیتا تھا تو اس کو منہ سے نکال کر پھینکتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں کہ اے شہر والو، ہماری طرف یہ سب کچھ نہ پھینکو کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ اس قافلے میں وہ بچی بھی تھی، وہ بچی جس کا نام آج بھی سکینۃ الحسین کے نام سے مشہور ہے۔ سکینۃ الحسین اس بچی کا نام نہیں ہے، اس بچی کا لقب ہے۔ اور یہ لقب کیوں آیا، یہ لقب کیوں مشہور ہوا، کہ امام حسین علیہ السلام نے کہ جب رسول خدا نے آپ کو بچپن میں ہی یہ بات بتا دی تھی کہ اے حسین، تمہیں اس قربانی کے مرحلے سے گزرنا ہے راہ خدا میں، تو امام حسین علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے خدا، مجھے ایک بیٹی عطا کر اور اس بیٹی کی محبت کمال کے ساتھ میرے قلب میں ہو اور میں اس محبت کو تیری راہ میں قربان کروں، اور اس محبت کی بنا پر جو باپ اور بیٹی کے مابین تھی، اس بیٹی کو سکینۃ الحسین کہا جاتا تھا، یعنی حسین کے قلب کو سکون دینے والی۔ امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا امتحان اس وقت دے دیا کہ جب وقت آخر آپ بیبیوں سے رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے اور پھر میدان کی طرف روانہ ہوئے، اور بیبی نے آپ کا رستہ روکا، اور امام حسین علیہ السلام نے بیبی کو خدا بہتر جانتا ہے کس دل کے ساتھ رخصت کیا، لیکن اس بچی کا امتحان ختم نہ ہوا، اور وہ 4 سال کی بچی پہلے کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے شام، پھر دربار شام، اور اس عالم میں کہ جس رسی سے بیویوں کے بازو بندھے ہوئے تھے، اسی رسی میں اس بچی کا گلا تھا۔ اس بچی نے دربار میں اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا اور خدا معلوم کس طریقے سے اس مصیبت کو برداشت کیا۔ جب اہل حرم شام کے قید خانے میں موجود تھے تو رات کے سناٹے میں اس بی بی کے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور جب یزید اور اس کے گھر والوں کی نیند ممکن نہ ہو سکی اس بچی کے گریے سے، تو پوچھتا ہے اپنے کسی قریبی ملازم کو بلا کر کہ یہ کون روتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کے غم میں مسلسل حالت گریہ و زاری میں رہتی ہے۔ کہتا ہے کہ کیا اس مشکل کا کوئی حل ہے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ باپ کا سر بچی کے پاس پہنچا دو۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قید خانے میں بھجوایا گیا، اور یہ ان تمام بیویوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہ تھا کہ جنہوں نے اتنے عرصے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اگرچہ کہ فقط سر مبارک کی زیارت ہوئی، اور آخر میں یہ سر بچی کی گود میں پہنچتا ہے۔ بچی اپنے چہرے کو باپ کے چہرے پر رکھ کر، اپنے ہونٹوں کو باپ کے لبوں پر رکھ کر، نہ معلوم کیا کیا حالت دل بیان کرتی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد حرم نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ بچی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ بچی سکون کی نیند سو گئی، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا جا کر بی بی کا شانہ ہلاتی ہیں اور حرکت نہیں ہوتی بدن میں، تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پھوپی اماں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ اپنے بابا کے پاس جا چکی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار عالمین، جو بھی بانیان مجلس ہیں، خدا ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی ہماری کوشش ہے قربتاً اللہ، اپنی اور دوسروں کی ہدایت کی، رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں امام زمان علیہ السلام سے حتی الامکان قریب فرمائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی دور اور مہجور نہ فرمائیں۔ خدا روئے زمین پر موجود ہر مؤمن اور ہر مؤمنہ کی زندگی میں موجود پریشانی، تکلیف، اذیت کو حل کر دے، ختم کر دے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اس وقت تھوڑا سا ایک مشکل وقت ہے، تو اس مشکل وقت میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مؤمنات کے لیے مسائل ہیں، ایمان کے، اعتقاد کے، معاش کے، بیماری کے، صحت کے، خدا ان سب میں ہم سب کی مدد فرمائیں، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ انشاءاللہ خدا کی راہ میں ہم ایک دوسرے کا قوت بازو بنیں۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔